چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تیرا کلام ہے الیاس پادری
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی ایک مرتبہ پھر جاری، اور اس سلسلے میں بھی شہزادہ عطار حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سلسلے میں بھی وہی حتی المقدور امیر اہل سنت سے سوالات کریں گے.
پاپا، آپ کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل جانوروں پر رحم کے حوالے سے آپ کا کافی ذہن ہے، جبکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جانوروں پر بہت ظلم کرتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی مدنی پھول یا کوئی آپ کی زندگی میں کوئی جانور پر رحم کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ ہو.
اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے، اور جانوروں پر رحم کرنے کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تو زیادہ اہتمام ہو کہ جانور بے زبان یہ بیچارہ کس کو فریاد کرے گا. لہذا مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں جانور پر ظلم کرنا زیادہ سخت ہے. رحم یہ آدمی کی فطرت میں کم زیادہ عموماً ہوتا ہے، رحم آتا ہے. مجھے بہرحال رحم بہت آتا ہے. ایک بار میں جب مصالح میں رہا کرتے تھے اور آپ بہت چھوٹے تھے، اس وقت میں نماز کے لیے نکلا ہوں گا تو گلی میں ایک گدھا جو اب بیچارہ بیمار تھا یا ناکارہ تھا، تو اس کو ایسے گلی میں پھینک دیا گیا تھا، ڈال دیا گیا تھا. تو وہ بیچارہ پڑا ہوا تھا نڈھال سا، اور اس کو خارش وغیرہ بہت تھی، زمین پر رگڑ رہا تھا اپنا سر، اپنی یعنی شدت تکلیف سے وہ غالباً اپنا وہ سر رگڑ رہا تھا، یہ حصہ رگڑے جا رہا تھا، اور زخم سا محسوس ہو رہا تھا، بن گیا تھا. مجھے بہت ترس آیا، میں واپس گھر آیا اور ایک پرانی گدڑی اٹھائی میں نے، اور گدڑی میں نے اس کے نیچے بچھا دی. تو میں نے محسوس کیا کہ اس کو کچھ سکون سا ہوا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے مجھے سب دیکھا. پھر میں چلا گیا، بچے جمع ہو گئے تھے اس وقت. بعد میں شاید دوسرے دن یا اسی دن شام کو بچوں نے، میں جب گزرا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا یا وہاں سے آ رہا تھا، تو بچوں نے بولا وہ گڈوڑو مری ہوئے ہیں. گڈوڑو یہ کچھی، وہاں کافی ہے کچھی میں من، گڈوڑو یہی گدھے کو بولتے ہیں. بولے وہ گدھا جو تھا جس کو آپ نے گدڑی دی تھی وہ تو مر گیا. یہ واقعہ. اس کے علاوہ بھی بعض اوقات کیڑیوں کے ساتھ، کیڑیاں دراصل یہ سب کو سمجھنا چاہیے، کیڑی اکیلی نہیں رہتی، کیڑی اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی ہے. چونٹی اگر اس کو، چونٹی کو الگ کر دیں گے اس کے قبیلے سے، ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ بہت مضطرب اور پریشان ہوگی، اکیلی رہتی نہیں ہو، اس کو وحشت ہوگی اور وہ تکلیف آئے گی. تو میرا کبھی کبھی ایسا ہوگا جیسے چادر پر یا کپڑوں پر کوئی کیڑی نظر آئی، اور اسے اندازہ کہ میں فلاں جگہ بیٹھا تھا یا وہاں میں نے چادر رکھی تھی تو ادھر کی یہ کیڑی چڑھ گئی ہے، تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ وہیں جا کر میں کیڑی کو جھاڑ دیتا ہوں تاکہ اپنے قبیلے سے مل جائے بیچاری.
سبحان اللہ.
یا بلا ضرورت یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کیڑیوں کو مارتے رہتے ہیں. اور میں ان کو روک لیتا ہوں. کیڑیوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, تو اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے. تو کیڑی ہو یا مکھی ہو, بلا حاجت مارا نہ جائے. مارنے کی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, مار دے, ایزا دیتی ہے تو مار دے. تو مکھیوں, مکھی کا تو واقعہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا ہے, جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مقبوعہ رسالے ابلغ گھوڑے سوار میں, کہ سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بعد انتقال خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا, ما فعل اللہ بکا, آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا, ارشاد ہوا, مجھے بخش دیا, کس سبب سے؟ فرمایا, ایک بار میں کتابت کر رہا تھا, لکھ رہا تھا کہ میرے قلم پر مکھی آ کر بیٹھ گئی اور مکھی سیاہی یعنی انک چوسنے لگی, تو میں اپنے کام سے رک گیا تاکہ وہ مکھی اپنی پیاس بجھا کر اڑ گئی. اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا, اس مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. یہ کہ رحمت حق بہا نامی جویت, اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی, رحمت حق بہا نامی جویت یعنی اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. سبحان کرم کی سب باتیں ہیں. تو بہرحال یہ کہ مکھی کو جب یہ ایزا دے, تنگ کرے تو مار بھی سکتے, کیڑی بھی کاٹتی ہو جیسے باریک کیڑیاں کاٹتی ہیں تو ایسی کیڑیوں کو بھی مار سکتے ہیں. اسی طرح بعض ایسے موزی ہیں کہ جو خامخواہ ایزا پہنچاتے ہیں, ان کی عادت ہی ایزا پہنچانا ہوتی ہے, تو ایسے موزیوں کو بھی مار سکتے ہیں. جیسے کھٹمل ہے, مچھر ہے, تو ان کا کام ہی کاٹنا ہے بندوں کو, تو کاٹے اس سے پہلے بھی اس کو مار سکتے ہیں.
اس کو بھی اسی طرح ماریں گے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے,
مطلب کم سے کم تکلیف کے ساتھ مارا جائے. جیسے اب کسی جیسے مارا تو اس کو کچلتے رہے, مسلتے رہے تو بیچارے کو تکلیف بہت ہوگی, تو ایک ایسا وار کیا جائے کہ اسی میں وہ مر جائے. جیسے چھپکلی کے بارے میں حدیث شریف میں کہ چھپکلی کو فواسق یعنی چھوٹا فاسق کہا گیا, کہ ایک وار میں مارو تو 100 نے کیا, دوسرے میں اس سے کم, تیسرے میں اس سے کم, تو ایک ہی وار میں چھپکلی کو مار دیا جائے, 100 کیا ملیں گے. لیکن اب اس میں دیکھ لیں گے کسی کی دیوار پر مارے, اس کی دیوار پہ اس کے خون کا دھبا ہو یا وہ ناراض ہو, حق العبد کا معاملہ ہو یا اللہ کے گھر میں مسجد میں تباہ کر کے آپ نے چوتا اٹھایا اور اس کو مارا چھپکلی کو, تو پتا چلا چھپکلی بھی چوٹ سے چپک گئی, اس کا خون آلود ہو گئی دیوار, اور جوتے کا بھی دھبا پڑ گیا. تو یہ بھی احتیاط کرنی ہے, کس طرح مارنا ہے, کہاں مارنا ہے.
بابا مزار شریف پہ جانے کے حوالے سے آپ کا کیا ذہن ہے؟
مزارت اولیاء پر حاضری دینی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. وہ مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم ہی کا غالباً یہ شعر ہے, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا, یعنی اولیاء کرام کی صحبت میں ایک گھڑی بھر گزارنا یہ 100 کی خالص بے ریا یعنی خالص عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. تو اگر ولی کے مزار پر حاضری ہوتی ہے تو سعادت کی بات ہے, کہنا چاہیے. میں نے بھی حاضریاں دی الحمدللہ, دنیا کے مختلف ممالک میں بھی موقع ملا تو یہ سعادت پائی ہے اللہ کی رحمت سے.
کیا سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے کسی کی قبر پہ جانا؟
جی ہاں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے, اب کہتا ہوں قبروں کی زیارت کرو, کہ یہ دلوں کو نرم کرتی اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف آوری ثابت ہے, دعا کرنا ثابت ہے, اور ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے.
حضور اندازاً آپ نے کتنے مزارات پر حاضری دی ہوگی اپنی زندگی میں؟
انگنت.
کو مشہور مزارات تو ہوں گے نا؟
مشہور مزارات, سب سے مشہور مزار تو مدینہ منورہ میں زیادہ اللہ شرف و عظیمہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. پھر اسی ضمن میں شیخین کریم بھی وہاں آرام فرمائے قدموں میں، ان کے مزار کی بھی حاضری ہو جاتی ہے، مزارات کی. یہ بقی میں، بقی مبارک میں 10,000 کم و بیش صحابہ کرام آرام فرمائے، تو اگر بقی شریف کی حاضری تھے تو 10,000 صحابہ کے مزار تو یہ آ گئے. پھر جناب والا بے شمار تابعین، تبع تابعین اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امام، امام جلیل، ان کے کروڑوں ماننے والے اور اب بھی ماننے والے ان کے پائے جاتے ہیں مقلدین، اور بہت سارے علماء مشائخ، سیدی خطبہ مدینہ بھی وہیں آرام فرمائے. الحمدللہ اس طرح یہ کہ لاکھوں مزاروں، مزارات کی حاضری بقی شریف کی حاضری میں مضمر ہے
ماشاءاللہ.
اس کے علاوہ چیدہ چیدہ مزارات پر بھی میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کربلا شریف امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، کوفہ شریف اور نجف اشرف شریف، کوفہ شریف بھی حاضری دی ہے، نجف اشرف شریف بھی حاضری دی ہے، مولا مشکل کشا کے یہاں، سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی حاضری دی ہے، وہ بھی وہی کربلا کی طرف ہی ہے.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر،
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دی، وہ تو پورا مزار، پورا قبرستانی الغزالی آپ کے نام کی طرف موسوم ہے.
اور امام اعظم کے مزار پہ حاضری،
امام اعظم کے مزار پر بھی حاضری دی ہے الحمدللہ، وہ بھی بغداد معلہ میں، غریب نواز کے والد صاحب کے مزار پر حاضری دی ہے، وہ بھی بغداد معلہ میں. بہت مزارات ہیں بغداد شریف میں، عراق شریف میں، شیخ جنید بغدادی، سری سقطی، جو تذکرۃ الاولیاء میں کافی اولیاء کرام کا تذکرہ، تو وہاں کافی مزارات ہیں عراق میں، تو زبیدہ قبرستان میں کافی مزارات ہیں، بعض انبیاء کرام کے مزارات بھی ہیں، یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار پر حاضری دی ہے، سیدنا جرجیس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار پر بھی حاضری دی ہے. تو الحمدللہ کافی میری مطلب فہرست طویل ہے حاضریوں کی. پاکستان کے مشہور مزار داتا صاحب کے بارہا قدموں میں حاضری کا شرف ملا ہے.
خواجہ غریب نواز،
الحمدللہ اجمیر شریف خواجہ غریب نواز کے قدموں میں بھی حاضری کا شرف ملا ہے. بمبئی میں ماہیم شریف، پھر حاجی علی سمندر، سمندر کے اس میں پانی میں مزار ہے ان کا، پانی بھی آ جاتا ہے بعض اوقات ادھر. یہ پھر کولمبو گیا تو وہاں کے مزارات پر حاضری دی الحمدللہ.
کیا اپنے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار
پر شریف بھی حاضری ہوئی، مدینۃ المرشد اعلی حضرت کے مزار پر، پھر ان کے آبا و اجداد کے مزارات پر، اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان، والد صاحب رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان، ان کے اعلی حضرت کے دادا جان مولانا رضا علی خان، سب کے مزار آتے ہیں الحمدللہ، کرم بالا کرم. پھر اعلی حضرت کے مزار پر حاضری تو ضمن مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی ہو جاتی ہے، وہیں اعلی حضرت کے پاس ہی پہلو میں دفن ہے، اور بھی وہاں خاندان اعلی حضرت کے حضرات آرام فرمائے اعلی حضرت کے مزار کے اس میں احاطے میں.
مدینہ الاولیاء ملتان شریف، احمد آباد شریف،
ہاں مدینہ الاولیاء ماشاء اللہ، شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، سیدی قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کافی یعنی کہ یہ فہرست بہت طویل ہے.
چھٹا شریف،
چھٹا شریف اور
سیون شریف،
سیون شریف وہاں بھی حاضری دی ہے،
شاقیق،
شاقیق پر بھی حاضری دی ہے.
کیا بات ہے،
الحمدللہ
الحمدللہ. اب مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چھٹا شریف،
غالباً غالباً وہاں بھی گیا ہوں، مکلی شریف.
جی
مکلی شریف میں کہا جاتا ہے کہ 1,12,000 اولیاء کرام کے مزارات ہیں، مکلی شریف بھی حاضری دی ہے.
مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انوکھی بات کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں ان کی کتاب کو بھی حوالہ دیا.
یہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے.
تو سر یہ اتنے سارے مزارات پر جانا، اتنا سارا مزارات پر جانا، مطلب ذہن میں یہ بھی تو بات آ سکتی ہے بھائی مزارات پر آپ اتنے سارے جا رہے ہیں، اس سے اچھا آپ عبادت ہی کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، تلاوت کر لیں. آپ نے اتنے مزارات پر کیوں حاضری دی ہے، کیا پایا آپ نے مزارات سے؟
کرام کے مزارات کی حاضری رضا الہی کے لیے کوئی دے تو یہ عبادت ہے.
پاپا اندازن آپ نے اب تک کتنے مریضوں کی عیادت کی ہوگی اسپتال یا گھروں پہ جا کر؟
شماروں
کی تاری
نہیں
ہے. مطلب بابا کیا معمول ہوا کرتا تھا آپ کا اس حوالے سے؟
بارہا حاضری ہوئی ہے مریضوں کی عیادت کے لیے، اس کا حساب کیسے رکھے؟ کیونکہ میری یعنی جس کے تعلقات زیادہ ہوں گے نا تو اس کے جاننے والوں میں مریض بھی ایک تعداد میں ہوں گے، اموات بھی اسی طرح ہوں گی، اس لیے وہ تو بہت گیا ہوں اسپتالوں میں گھروں میں مریضوں کو دیکھنے کے لیے،
جنازوں میں شرکت.
ہاں وہ جنازوں کی بھی تعداد ناممکن ہے. پھر یہ کہ ایک محبت کرنے والوں کا اپنا جذبہ کہ بھائی آپ کو ہی جنازہ پڑھنا، کتنے نے تو وصیتیں کر رکھی ہیں، ہر ایک کی وصیت پر بھی پہنچ نہیں سکتا میں، نہ اس کی وہ وصیت پوری کرنا واجب، بلکہ وہ جو ولی کا حق ہے وہ بھی اس سے جائے گا نہیں. جنازہ پڑھانے کا حق تو ولی کا ہے نا
بابا، جیسا آپ نے ولی کا فرمایا کہ وہ مرحوم کا ولی، تو ولی سے مراد کیا ہے؟
ولی کے معنی سرپرست یہاں ہوتے ہیں، تو وہ جنازہ جب تک وہ پڑھائے گا یا وہ اجازت دے وہ پڑھائے گا، یہ ہوتا ہے. اور وہ نہ ہو تو اس کے بعد وہ ترتیب وار آخر کار کوئی بھی مسلمان، تو ولی کی اجازت کے بغیر بھی جنازہ پڑھا دیا تو ہو جائے گا، مگر ولی کو حق رہے گا باقی. جیسے کہ ایک سے زیادہ جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اب اگر ولی نے نہیں پڑھی اور دوسروں نے جنازے پڑھے تو بھلے بعد میں آخر میں ولی پڑھ لے.
تو اتنی غمخاریاں، اتنی تدفین، اتنے سارے معاملات کو لے کر چلنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دیگر معاملات، تنظیمی معاملات، مسجد کی امامت اور کاروبار اور جو مطلب چلتے رہے، تو آخر آپ نے اس طرف سے توجہ کیوں رکھی؟ اور جب ایک شخص کی مصروفیت کسی دوسری طرف چلی جاتی ہے تو عام طور پر بعض چیزوں سے، بعض معاملات سے وہ آہستہ آہستہ دوسری طرف مصروف ہو جاتا ہے، مگر آپ کی ایک عرصے تک یہی معمول رہا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ نہیں ہوتا نا کہ ہر ایک وقت میں اتنے مریض نہیں ہوتے. ابھی آپ نے شادی ہوا تو پوچھا نہیں کہ نکاح کتنے پڑھائے آپ نے، ارے یہ بھی ایک چیپٹر ہے. تو ایک زندگی کے ساتھ ساتھ یہ چلتا رہتا ہے کہ کبھی مریض کیا چلے گئے، اور مریض کے بعد فارغ ہو کر وہ نکاح پڑھا کے آ گئے، نکاح پڑھاتے کسی کے جنازے میں چلے گئے، یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ وہ نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی، کسی کی دل لگی ہوگی، کہیں خوشیوں کے شادیاں نے بج رہے ہوتے ہیں، کہیں سفر ماتم بچھی ہوتی ہے. یہ تو مطلب دنیا کا نظام ہے. ایک طرف کوئی اپنے بچے کی سالگرہ کی خوشی میں مٹھائی لے کر آ رہا ہے، تو کوئی اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کے جنازے کے لیے، موت ہو گئی ہے اس کے لیے کفن لیے چلا آ رہا ہے، سب خوشیوں سے مٹھائیاں کھائیں گے، ادھر یہ اپنے بچے کو قبر کے کیڑے مکوڑوں کے حوالے کرنے چلا ہے، ادھر سے وہ پرغم باجوں کے ساتھ دھوم دھڑکے کے ساتھ بارات آ رہی ہے، ادھر سے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جنازہ آ رہا ہے. نرنگی ہے دنیا ہے، تو اس کے تماشے تو ہوتے ہی ہیں. تو ہر طرح کے مطلب وہ شرکت ہیں، جیسے کہ نکاح میں بھی شرکت، خیر شادیاں پرغم باجوں کی تو میں نے مثال دی آپ کو، اس میں تو نہیں جانا چاہیے جہاں یہ بینڈ باجے بج رہے ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ جنازوں میں بہت گیا ہوں، نکاحوں میں بھی بہت گیا ہوں، اور مریضوں کو بھی بہت دیکھنے گیا ہوں، خود بھی مریض بنا ہوں. یہ بھی زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ مریض بھی تو بنتا ہے آدمی، اسپتال میں داخل بھی ہوتا ہے، آپریشن سے بھی واسطہ پڑتا ہے اس کا، سب کچھ ہوتا ہے، نکاح پڑھاتا بھی ہے، خود اپنا نکاح کرتا بھی ہے، جنازے پڑھاتا بھی ہے، کبھی اس کا بھی جنازہ پڑھا ہی دیا جائے گا.
اسپتال میں داخلے سے کبھی کوئی واقعہ، کوئی اسپتال کبھی داخلہ ہوئے؟
اسپتال میں تو داخلہ ہوا نا میرا، ایک بار وہ سیویل اسپتال میں داخلہ ہوا کسی مرض کے آپریشن کے لیے. میں اصل بہت حساس واقع ہوا ہوں، خصوصاً طہارت، پاکی ناپاکی کے تعلق سے. تو میرا سب سے بڑا ٹینشن کسی کے گھر جانے میں یہی ہے، استنجا وضو کا، کہ اس کا انتظام عام طور پر ہر جگہ عجیب و غریب ہوتا ہے. وضو کا انتظام تو کر دعوت اسلامی کی برکت کے اب کچھ ہونے لگا، ورنہ وضو خانے کہاں ہوتے آج کل گھروں میں. تو وہاں استنجا خانہ جو تھا اس کی کنڈی نہیں تھی، ایک تو جو مجھے یاد پڑتا کنڈی نہیں تھی، اور اس کے قریب پانی تھوڑا سا کھڑا ہوا تھا گندا، یہ استنجا خانہ اس وارڈ میں، میری تو حالت خراب ہو گئی. میں ابھی تو فریش ہوں اور ابھی گھبرا رہا ہوں، جب زخمی ہو کر نہ کہ آپریشن والا تو پھر جو تکلیف ہوتی ہے، تو میں یہ کیسے عبور کر کے اور کیسے پاک ہو کر نکلوں گا اندر سے. میں تو گھبرا کے راتوں رات وہاں سے فرار ہو گیا. پتا چلا لوگوں میں باتیں ہوتی، مولانا ڈر کے بھاگ گیا. میں آپریشن سے ڈر کے نہیں بھاگا تھا، میں اس سے ڈر کے بھاگا تھا پاکی ناپاکی کے تعلق سے. پھر دوسرے اسپتال میں پرائیویٹ میں داخلہ لے لیا. پھر ایک عیسائی بھائی نے اندر دی گی کہ آپ پیسے نہیں اس لیے چلے گئے. تو میں نے کہا یار کیا کروں میں، اس دوست میرے اس نے بےچارے نے ہمدردی کی میری، وہ مجھے کہا کہ آپ فکر نہیں کرے، فلاں اسپتال چلتے، خرچہ انشاءاللہ میں سارا بھروں گا، جزاک اللہ. تو میں وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا پرائیویٹ میں اور آپریشن کروا لیا جو کروانا تھا مجھے. آپ تو آپ پتہ نہیں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نہیں آپ شاید پیدا ہوئے نہیں تھے، نہیں ہوئے تھے پیدا میرے خیال میں.
بس ایک ہی بار اسپتال داخلہ؟
نہیں اس کے بعد بھی ہوئے. ایک بار باب المدینہ میں ہوا داخل، جس کا بھی قصہ سنا آپ نے. ایک بار وہ حیدرآباد میں، ایک بار مدینہ منورہ میں، ایک بار مکہ مکرمہ میں. اس طرح یوں یعنی تھوڑا تھوڑا وہاں مکہ مدینہ میں تھوڑا تھوڑا داخلہ ہوا ہے، لیکن یہاں لمبے داخلے ہوئے تھوڑے. باب المدینہ حیدرآباد چند روز کے.
دوران نے داخلہ کیا اس وقت کیا وہ مسجد برو تحریک جاری رکھی تھی، یا تو عموماً ہوتا یہ کہ جب بندہ آپریشن کے لیے جاتا ہے یا کسی وجہ سے اسپتال داخل ہوتے تو بس وہ اسپتال ہی کا رہ کے ہو جاتا ہے اور اپنے مرض ہی میں گھما ہوا ہوتا ہے. اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی، فکر امت کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات تھے؟
سر وہ پہلی بار جو آپریشن کے لیے گیا نا، وہ ایسا ہوا کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی مراحل تھے، ابھی تک ہفتہ وار اجتماع ہوا نہیں تھا. ہمیں تاریخ طے کر لی تھی کہ فلاں تاریخ سے ہفتہ وار اجتماع شروع ہوگا دعوت اسلامی کا گلزار حبیب میں باب المدینہ. اب اس سے پہلے مجھے تکلیف بہت ہو گئی، آپریشن ناگزیر ہو گیا، تو یہ آپریشن ہوا میں پریشان. تو پھر کہ اجتماع کا دن بھی اسی تکلیف کے دنوں میں آیا میری. تو پھر کچھ عیسائی بھائیوں کو ان دنوں عیسائی بھائیوں کی اصطلاح ہی نہیں تھی، کام ہی شروع نہیں ہوا تھا ابھی، تو اجتماع بھی نہیں کیا تھا پہلا. مختلف مقامات میں علاقوں میں جا کر میں نے دعوتیں ضرور دی تھی، بیانات کر کے مدنی مشورے کر کے، مدنی مشورہ بھی اصطلاح نہیں تھی. تو لوگوں نے آنا تھا، یہ امکان تھا، تو جتنا ہو سکا اعلانات کروا دیے کہ اور تاریخ بھی دے دی خالی، اگر نہیں ہوگا تو پھر تو میدان صاف ہو جاتا، بھائی اس تاریخ کو نہیں ہوگا فلاں تاریخ کو ہوگا. ایک مہینہ لیٹ ہم نے کہ اجتماع ایک مہینہ لیٹ کر دیا ہم نے، یہ اعلانات کروا دیے، لیکن امکان تھا کہ لوگ تو آئیں گے، تو جتنا ہو سکا تو وہاں کھڑے کر دیے بعض عیسائی بھائیوں کو کہ آپ یہ کرم فرمائے اور جو آئے ان کو سمجھاتے رہیں گے، ایک مہینے کے بعد یہیں پر اجتماع ہوگا وغیرہ. تو یہ ترکیب ہوئی تھی. باقی اب اور کیا کیا نیکی کی دعوت دی میں نے وہاں، تو وہ اب ایک عادی ہوتا ہے نا آدمی، تو اس سے رات ہو جاتا نہیں، وہ اپنی بولی بولتا ہی رہتا ہے. اس کا کوئی خاص واقعہ مجھے ذہن میں نہیں ہے.
حیدرآباد کا کوئی ایسا خاص واقعہ؟
حیدرآباد میں بھی بس وہ میں تو میری ایک عادت ہے کہ میں کچھ نہ کوئی کام کروں، تو حیدرآباد میں خاص کر میں اپنا کام تحریری لے گیا تھا ساتھ تھوڑا بہت، کہ موقع ملے تو میں تھوڑا کروں گا کام. تھوڑا انتظار بھی کرواتے ہیں نا، داخل کرتے ہیں پھر انتظار کرواتے ہیں. تو وہاں تو میری بعض باتیں لوگوں نے نوٹ کی تھی، جس کا ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا. اب وہ ظاہر ہے میں اپنے منہ سے بولنا اچھا نہیں لگتا نا میرا.
بابا اس رسالے کے اندر کچھ آپ کا جو آپریشن تھا اس سے پہلے کا کچھ جدول بھی بیان کیا گیا کہ آپ نے، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جب آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر مرلیو سمجھو ہاسپٹل کی طرف سے کچھ ہدایات آتی ہیں. یعنی یہاں جو رسالے کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ وہ ہدایت بھلے ہو نہ ہو، آپ کی طرف سے یہ تھا کہ عورت نہیں آنی چاہیے، تو ایسا ہونا چاہیے، تو نماز کے اوقات کار نہیں ہونے چاہیے، تو عشاء کے بعد آپریشن شروع ہونا چاہیے، وہ آپ نے جو شرائط بیان کی تھی اگر اس کی کچھ تفصیل آپ کو بھی یاد ہو.
ہاں وہ مین اس لیے کہ اگر عشاء سے پہلے آپریشن ہو تو پھر عشاء کی نماز اس میں بے ہوشی میں جائے گی. تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے کو مطلب یہ ترکیب دے دیجئے کہ عشاء پڑھ کر آپریشن کیا, ڈاکٹر صاحب نے تعاون کیا, ٹھیک ہے ہم آپ کا آپریشن عشاء کے بعد کریں گے الحمدللہ. پھر یہ کہ میں نے عرض کر دی کہ نرس لیڈی نرس میرے اس میں کوئی بھی نہ آئے, یہ بھی انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا.
اچھا پھر اس میں مطلب بظاہر ایک چھوٹی سی بات وہ یہ کہ مجھ سے سوالات نہیں کیے جائیں, مجھ سے پوچھا نہ جائے. یعنی عام طور پر جب بے ہوشی کا آپریشن مطلب انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس وقت کچھ توجہ بٹانے کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں, تو اس مطلب چھوٹی سی بات کے لیے بھی آپ نے یہ بولا کہ مجھ سے یہ سوال نہ کیے جائے, اس کی کیا وجہ ہے؟
سلام کہ بے ہوشی کا انجیکشن لگے اور بے ہوش ہو بندہ اور ہوش میں ہی نہ آئے اور قبر میں چلا جائے تو ظاہری دنیا بھی اعتبار سے ہوش میں نہ آئے. تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات وہ سوالات کرتے ہیں, مجھے پتا ہے سوالات کرتے ہیں فضول قسم کے گھریلو قسم کے دھیان بٹانے کے لیے, تو اس کی حاجت نہیں ہے. میں انشاءاللہ کلمہ پڑھتا رہوں گا اور بے ہوش ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اس طرح میں نے ان کو ذہن دیا تو انہوں نے تعاون کیا, میں نے کچھ نہیں پوچھا, انجیکشن لگا دیا. جو ان کا پروسیجر تھا وہ پورا کیا ان لوگوں نے, لیکن یہ کہ وہ بولے نہیں کچھ.
تو عشاء کا جو وقت اس لیے رات اس لیے رکھی گئی تھی کہ سردیوں کی راتیں تھیں اور رات طویل تھی, ورنہ بعد فجر بھی ہو سکتا تھا, مگر اس میں یہ تھا کہ ظہر جلدی آ جائے گی پھر عصر مغرب عشاء, تو یوں عشاء رکھی گئی تھی تاکہ پہلی نماز صبح کے فجر رہے گی. دوسرا یہ کہ پاؤں قبلہ رخ نہ ہو,
ماشاءاللہ
کا بھی اہتمام.
لیکن عام طور پر تو یوں ہوتا ہے کہ ہم جب ہاسپٹل چلے جائیں جس طرح بیڈ رکھا ہوتا ہے اور اسی طرح ہم مطلب اب ان سارے معاملات کے اندر عام طور پر جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخصیت ہو, اس کی پوزیشن, اس کو جاننے والے ہوں, اس کے دو ماننے والے ہوں, وہ تو یہ کام کر لے گا, مگر ایک عام فرد ہے, ایک عام شخص ہے جو معاشرے کا ایک عام آدمی ہے, عام تاجر ہو, عام سا آدمی کیسے کر سکتا ہے یہ سارے کام؟ کیا وہ کہے کہ میرا آپریشن اس کو جو ٹائم دیا وہ اسی کو دیکھے گا, جس طرح لیٹا دیا گیا اسی طرح لیٹے گا, کیا کرے وہ؟
اس میں ایسا ہے کہ اپنے دل میں کوڑن ہونی چاہیے, تو کوڑن ہو, سوز و گداس ہو, اور اس انداز میں ریکویسٹ کرے تو بعض اوقات ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے ڈاکٹروں کی. دوسرے یہ کہ ڈاکٹروں کو بھی چاہیے, میں مسلمان ڈاکٹروں سے مخاطب ہوں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مسلمان اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے میں تعاون کرے, اور ساتھ ہی ساتھ قبلے کی طرف پیر تو نہیں ہونا چاہیے. کعبہ کوئی الیاس قادری کا تو نہیں ہے, کعبہ تو ہر مسلمان کے لیے قابل تعظیم ہے, معظم دینی ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے اسپتالوں میں اپنے بیڈ اس طرح بچھائیں کہ مریض کے پاؤں کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو. بھلے کم بیڈ, اب ایک کمرہ اس میں 10 بیڈ اگر بچھتے ہیں تو 7-8 بچھے, تھوڑا ترچھے بچھائیں. جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی اپنے گھروں میں ڈبلیو سی ترچھا لگاتے ہیں قبلہ رخ سے ہٹانے کے لیے, مگر یہ کہ ترچھے تو مراد ہے 45 ڈگری کے باہر ہونا چاہیے, پاؤں 45 ڈگری کے اندر اندر ہوں گے تو پھر وہ قبلے کی طرف ہی ہوں گے باہر, یا تو قبلے ہی کی طرف سر ہو, اس طرح کی ترکیب کریں.
مگر اب جب 10 سے 7 بیٹ ہوئے تو گویا اس کو نقصان ہو رہا ہے,
مالی نقصان ہو نا, اخروی فائدہ جو ہوگا آخرت کا
اگر ہر کسی کا ذہن نہ ہو اس طرف. تو
اسی لیے میں ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں, ذہن تو نہیں ہے الا ماشاء اللہ, ایسے بھی ہوں گے جن کا ذہن ہوگا لیکن تعداد کم, باقی تو پیسہ کمانے ہی کی بات ہے. انسانیت کی خدمت کے حوالے سے یہ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, اور پھر بعض ڈاکٹر جو ہے نا بالکل ڈاکو سے بھی بڑھ جاتے ہیں, اتنا لوٹ مار کرتے ہیں. لیکن سب ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہا, میں جس چیز کو کہہ رہا ہوں خود سمجھ رہا ہوگا اگر سن رہا تو, کہ میں مریضوں پر رحم کھاتا ہوں یا مریضوں کو لوٹتا ہوں, غریبوں سے ہمدردی کرتا ہوں یا اپنے بینک بیلنس سے ہمدردی کرتا ہوں, یہ خود ڈاکٹر خود سمجھتا ہے. تو جو اچھے ڈاکٹروں کی بھی ماشاء اللہ کمی نہیں ہے, خوف خدا والے ڈاکٹر میں نے دیکھے, غریبوں سے ہمدردی کرنے والے ڈاکٹر بھی میں نے دیکھے الحمدللہ، ایسی بات نہیں، لیکن اکثریت جو ہے نا یہ ان کا رخ جو ہے نا وہ غریبوں کی ہمدردی کے بجائے دولت کی ہمدردی کی طرف ہے، کہ وہ بےچارے مطلب وہ بس پیسہ آنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج یہ مریض آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، کل آپ بھی مریض ہو جائیں گے، دیر تھوڑی لگتی ہے مرض آتے ہوئے. یہ اس کو بےچارے کو اتنی تکلیف ہے، کل اس سے زیادہ آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. اگر اس تکلیف والے مریض کے ساتھ ہمدردی کریں گے، دل جوئی کریں گے، کچھ چارج میں اپنے کمی یا فی سبیل اللہ اس کا علاج کر دیں گے، تو عین ممکن ہے کہ اس کی برکت سے آپ کا کوئی آتا ہوا مرض ٹل جائے اور آپ کو بھی پتا نہ چلے. آپ کو پتا تھوڑی چلے گا کوئی مرض آنے والا تو ٹل گیا، یا ہو سکتا ہے کہ مرض آئے لیکن اس کی شدت کم ہو. تو یہ بہت فوائد ہوتے ہیں اس سے، اور آخرت کے فوائد بھی اپنی جگہ پر ہیں. تو اس لیے ہمدردی غریبوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ ڈاکٹروں کو کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہمدردی ان مریضوں کے ساتھ نہیں ہے، گویا یہ ہمدردی خود اپنے ساتھ ہے ان کی، ان کو بھی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا.
میٹھے علیہ السلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبلہ رو پاؤں ہونا تو کچا، باپا جان کے ساتھ الحمدللہ عز و جل دانتوں کے حوالے سے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوا ہے، تو وہاں بعد اسکیلنگ یا خون والا تھوک بھی قبلہ رو پھینکنے سے احتیاط کی گئی ہے، اور پہلے ہی سے پوچھا گیا ہے کہ قبلہ شریف کس طرف ہے. صرف ڈاکٹر نہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، کسی کے گھر بھی جائیں تو باپا جان کے الحمدللہ عزوجل عادت کریمہ ہے کہ صاحب خانہ سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ قبلہ رخ کدھر ہے. جب وہ رخ بتائیں تو اب اس رخ پہ چپلوں کا رخ، دوسرا یہ کہ چونکہ قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے، اگر وہاں میسر ہوا تو قبلہ رو بیٹھنا، اور ہاتھ دھوتے وقت، کلی کرتے وقت قبلہ رو طرف کلی سے اجتناب کرنا.
اچھا حضور، آپ بھی حیدرآباد کے اندر ساتھ تھے، تو کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد آ رہی ہو، چونکہ یہ واقعہ جو امیر اہل سنت نے بیان فرمایا ہے یہ لازمی بات ہے، بندہ جب بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوشی کے بعد جو ہے وہ ظاہری طور پہ اوثان وغیرہ ساتھ نہیں دیتے، تو اب کوئی ایسی بات اگر آپ نے کوئی دیکھی ہو تو وہ بیان فرمائے.
اصل اس میں یہ ہے کہ جب بندہ نیم بے ہوش ہوتا ہے نا، جب ہوش کی طرف آتا ہے تو وہ اندر کا بولتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اندر کا بولتا ہے. تو اس وقت جب باپا جب ہوش کی طرف آ رہے تھے، ان کی زبان یہی دعائیں تھیں، یا اللہ عز و جل مسلمانوں کی مغفرت فرما، اسی حوالے سے کہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، میری مغفرت فرما، میرے متعلقین کی مغفرت فرما، اسی طرح کی دعائیں، کلمہ طیبہ. پھر بعض وقت مزید جب ہوش جاری ہوا تو وہی کہ نماز کا سوال، کہ نماز کا وقت،
یعنی نماز کی شدت اس وقت ایسی ذہن کے اوپر غالب تھی کہ جیسے بندہ بے ہوشی سے ہوش کی طرف آ رہا ہے تو اس کو یہ گمان جا رہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے،
حالانکہ فجر میں کافی وقت تھا، تقریباً 12 سے 1 بجے تک جو ہے وہ آپریشن تھیٹر سے باہر آ چکے تھے اور روم کی طرف منتقل ہو چکے تھے.
میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم انشاءاللہ عزوجل آنے والے سلسلوں کے اندر یہ واقعہ کوشش کریں گے کہ تفصیل کے ساتھ اس کے جو مدنی پھول ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں، اور امیر اہل سنت سے ہمارا یہ سوالات کا سلسلہ جس انداز سے جاری ہے آئندہ سلسلوں میں بھی جاری رہے گا.
مسجد اور تحریک
جاری رہے گی،
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
محبتوں کے چور
چغل خور چغل خور.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں،
تیرا کلام